تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ سوال پوچھنے والا شخص رخصت ہو گیا. تو فرماتے ہیں میں کافی دیر بیٹھا رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ سمن تلقا فلبست ملیا. وہ سوال کرنے والا تو چلا گیا, میں کافی دیر بیٹھا رہا. ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ و رسولہ عالم. میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جان. یہ رویہ تھا صحابہ اکرام کا. بڑے بڑے شاعر, ادیب, دانشور, تاریخ کے ماہر, انصاب کے ماہر اور اتنے ماہر تھے زبان دار. عرب لکھنا پڑھنا جاننے والے لوگ کم تھے لیکن ادبیات میں اتنے ماہر تھے کہ عرب کے علاوہ باقی دنیا کو عجم کے معنی ہوتا ہے گنگا, بے زبان. تو وہ کہتے تھے کہ عرب اہل زبان ہے, باقی دنیا کے پاس زبان نہیں ہے. لیکن جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی یا کوئی ارشاد ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس کا معنی جانتے ہو؟ کہتے اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. کوئی اپنے علم سے, اپنی طاقت سے, اپنی قوت سے, کوئی کسی صرف و ناف سے یا علم کلام سے یا کوئی اپنے ترجمے سے مقصد نہیں نکالتا تھا. آج مسلمانوں میں اتنے فرقے بن گئے ہیں کہ گنے نہیں جاتے. ایک گھر میں پانچ بندے رہتے ہیں, عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے پانچ کا مذہب نہیں ملتا. ایک اور عقیدے پر ہے, دوسرا اور پر ہے, تیسرا اور پر ہے, چوتھا اور پر ہے, پانچواں پر. اللہ کی شان, کیا ہو گیا ہمیں؟ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ کرنا شروع ہو گیا. جس آیت سے جو سمجھتا ہے وہ معنی نکال لیتا ہے. یہ رویہ ہماری تباہی کا سبب ہے. آج بھی اگر ہم وہی بات جو صحابہ کرام کرتے تھے, آج بھی ہم یہ سمجھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق, یہ ہے کہ ترجمہ وہی صحیح ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, باقی سب باطل ہیں. آج بھی اگر ہم قرآن کا وہ ترجمہ آیات کے وہ معنی سمجھ لیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو کوئی فرقہ نہیں رہتا, سب پھر یکجا ہو جاتے. ہر فرقہ قرآن اٹھائے پھرتا ہے, قرآنی آیات پڑھتا ہے, ترجمہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. اگر وہی ترجمہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا, وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی عرض کی کہ اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم, کہ یہ جبرائیل امین تھے جو حاضر ہوئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں. یہ آنے والا یا سائل جو سوال کر رہا تھا, یہ جبریل امین تھے, انسانی شکل میں تشریف لائے, حاضر ہوئے بارگاہ نبوی میں. اور ان کا مقصد یہ تھا, من جانب اللہ انہیں بھیجا گیا کہ یہ سوال کر کے ان کا جواب لے کر تمہیں تمہارا اہل مجلس سیکھ لیں, پھر وہ ساروں کو سکھائیں. گویا دین سیکھنا ضروریات دین میں سے ہے اور اسے آگے سکھانا فرائض دین میں سے ہے. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ چلے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا, صحابی سے, کہ انہیں آواز دو, پیچھے بلاؤ, بلاؤ بندے کو. وہ بھاگ کر لپک کر گئے تو کوئی بھی نہیں تھا، یا رسول اللہ وہاں تو کوئی بھی نہیں. وہ زمانہ تھا گھوڑے کا یا اونٹ کی سواری کا، تو اگر باہر نکلا چند منٹ ہوئے تو سواری کے پاس ہوتا، یا زیادہ جلدی کرتا سواری پر بیٹھ جاتا جا رہا ہوتا اونٹ پر، یا وہاں تو کوئی نشان ہی نہیں ہے، کوئی بات کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی بندہ نہ سواری نہ کچھ بھی نہیں. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، اس لیے آئے تھے، میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں. یعلمکم دینکم. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، یہ جو روایت ہم نے اب تک جس کا معنی کیا ہے، یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، خلیفہ دوم جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ان سے ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بہت سی حدیثیں روایت ہیں اور بڑی معتبر حدیثیں ہیں. انہوں نے عرض کی تھی یا رسول، وہ اکثر حضور کی خدمت میں رہے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے حدیثیں یاد ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھا دی، حضور ارشاد فرماتے رہے، جب مجلس برخاست ہونے کو عید فرمایا اس چادر کو لپیٹ لو اور اسے سینے سے لگا. انہوں نے لپیٹ کر سینے سے لگا لی. اس کے بعد فرماتے ہیں جتنا عرصہ حضور کی خدمت میں وصال نبوی تک میں رہا، جو حضور نے ارشاد فرمایا مجھے ازبر ہو گیا، مجھے آج تک کوئی حدیث نہیں بھولی. تو گویا یہ بھی درست ہے کہ اہل اللہ سے برکات حاصل کی جائیں، اور مختلف فوائد، بیماریوں کا علاج یا یاداشت کا علاج یا اس طرح، ان کے برکات سے، ان کی توجہ سے، ان کی چیزوں کے استعمال سے بھی ہو جاتا ہے. وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں، اذا رأیت الحفاۃ العراۃ الکمل ثم البکم الملوک الارض فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ جب تو ننگے پاؤں والوں، ننگے جسم والوں، بہروں اور گنگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بیان کی اس میں آئی کہ وہ محلات میں بیٹھے ہوں گے، تو وہ حکمرانوں اور عوام سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ جو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آیا، اس میں صرف حکمرانوں کی بات انہوں نے کی ہے کہ ننگے جسموں والے، بھوکے ننگے کلاش لوگ، ان پڑھ جاہل بادشاہ بن جائیں گے، ملکوں پر حکمران ہو جائیں گے، حکومت کریں گے. ہر جگہ یہی حال ہے. یہ جو ہندوستان کا وزیر اعظم ہے جس نے ایک عالم کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، یہ ننگے پیر ننگے سر ایک جو کرتا پہنا ہوا چائے بیچا کرتا تھا. یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں ہے، ساری دنیا میں یہ عالم ہے کہ کل تک ننگے پاؤں پھرنے والے آج کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. پھر یہ آیہ کریمہ آخر تک پڑھی کہ پانچ علم ایسے ہیں جنہیں اللہ کریم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قیامت کب ہوگی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، اسی طرح کون کس جگہ مرے گا، کل کیا ہوگا، پیدا ہونے والا بچہ کس ماں کے پیٹ میں کون ہے، اس کی قسمت کیا ہے، نصیبہ کتنا ہے، عمر کتنی ہے، شکل کتنی ہے، عقل کتنی ہے، شعور کتنا ہوگا، خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا، دنیا میں نامور ہوگا، کمزور، کوئی نہیں جانتا، کسی کے علم میں نہیں ہے. تو یہ پانچ انہیں مغیبات خمسہ کہتے ہیں، پانچ غائب باتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ الفاظ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں. مقصد دونوں کا، مفہوم دونوں کا یہ ایک ہے، الفاظ میں تھوڑا فرق ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو ہے کہ میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے حضور نے یہ ارشاد فرمایا. تو اسی بات کو جب دہرایا جائے تو مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، الفاظ کچھ بدل سکتے ہیں، مفہوم تو وہی ارشاد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، لیکن الفاظ تھوڑے سے بدل گئے. اور یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا، آپ اسے ایک جگہ بیان کرتے ہیں تو واقعہ وہی ہوگا، الفاظ بدل جائیں گے. اسی واقعہ کو کسی دوسری جگہ بیان کریں تو واقعہ وہی ہوگا، آپ بیان وہی کریں گے، سچ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ الفاظ تبدیل ہو جائیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ واقعہ ہوا، آپ نے سارا دیکھا اور براہ راست سنا. تو یہ چیزیں قابل توجہ بھی ہیں، قابل غور بھی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قام قیامت ہوا، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ موت بھی چھوٹی قیامت ہے، جو مرتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے. یعنی پھر اس کے لیے تو ایک چھوٹی قیامت تو آ ہی گئی، اور موت پر سوال و جواب بھی ہو جاتے ہیں، اندازہ کر لیا جاتا ہے اس جگہ، اسے برزخ جو ہے یہ ایک مہمان خانہ ہے، انتظار گاہ ہے، جسے آپ ویٹنگ روم کہتے ہیں. قیامت تک لوگ اس میں بیٹھے ہیں، لیکن ہر انتظار گاہ بھی اس درجے کا سلوک ہوتا ہے جس درجے کا مہمان ہو. مجرم ہو، چور ہو تو حولات میں رکھا جاتا ہے، عام آدمی ہو تو دال روٹی پہ رکھا جاتا ہے، کوئی خاص آدمی ہو تو اچھے بستر صوفے اچھا کھانا دیا جاتا ہے. تو برزخ میں بھی جس کردار کا بندہ، اس طرح کا انتظام اس کی قبر میں کر دیا جاتا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ القبر الروضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبر بھی یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے اب ایک گڑھا. تو برزخ میں بھی وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر سارے انتظار میں جب قیامت آئے گی تو سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، اللہ کریم وہاں آخری فیصلہ کریں گے، اس کے بعد حقیقی جنت اور دوزخ کا داخلہ ہوگا، خوش نصیب جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ اللہ کی رحمت ان پر برستی رہے گی، اور کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی وسوسہ، کوئی خوف، کوئی کسی طرح کی کوئی چیز نہ ہوگی. اور بد نصیب دوزخ میں چلے جائیں گے، وہاں ہر مصیبت ہوگی، رہیں گے وہ بھی ہمیشہ، موت نہیں آئے گی، جینے کا بھی کوئی تصور نہیں ہوگا، کھانے کو آگ، پہننے کو آگ، اوڑھنے بچھونے کو آگ، اور تکلیفیں الگ، دکھ تکلیفیں پریشانیاں ہر طرح کی، بے شمار قسم کے عذاب ہیں. اللہ معاف کرے اور اللہ کریم ان مصیبتوں سے بچائے. لیکن یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ذرا بیان فرما دیا، قرآن نے ایک ایک قصہ بیان فرما دیا، جنت دوزخ کی پوری منظر کشی کر دی، اس کے ساتھ کردار کا تعلق بتا دیا کہ کون سے عقیدے کا نتیجہ کیا ہوگا اور کون سے عمل کا نتیجہ کیا ہوگا. پھر اب انسان پر ہے کہ وہ اپنے لیے کیا منتخب کرتا ہے، وہ جنت چننا چاہتا ہے یا دوزخ. اگر جنت چاہتا ہے تو اسے قدم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی، اور اگر دوزخ چاہتا ہے تو پھر اپنی خواہش پہ چلے، اپنی مرضی پہ چلے، جو چاہتا ہے موج کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، رشوت کھائے، لوٹ مار مچائے، بدکاری کرے، عیاشی کرے، جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے نتائج اس کو خود بھگتنے ہوں گے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا. اور یہ یقینی ہے، قیامت پر یقین جو ہے یہ ایمان کی بنیادی دلیلوں میں سے ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں الساعت آتیت لا ریب فیہا، جس طرح قرآن کریم کے متعلق ارشاد ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہا، یہ کتاب ایسی ہے کہ مثل ادمنا درجہ شک کا بھی نہیں ہے، کوئی گمان تک نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا کوئی ارشاد غلط ہو، پورا سچ ہے. اسی طرح قیامت کا واقعہ ہونا پورا سچ ہے، اس میں کبھی یہ نہ سوچو. پتہ ہے ہمارے یہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کس کو خبر، کس نے دیکھا ہے، وہی اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی ہے، جنت کا ملاحظہ بھی فرمایا، جہنم کو بھی فرمایا، اپنے وجود اقدس کے ساتھ، ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھا، کشفن بھی دیکھا ہے، وجود ظاہر کے ساتھ بھی حضور معراج پر جسم اثر کے ساتھ تشریف لے گئے، دیکھ کر بھی بتا رہے ہیں اور اللہ سے جان کر بھی بتا رہے ہیں. پھر اس سے بڑا کون ہوگا جو دیکھ کر آپ کو بتائے، کون اس سے زیادہ سچا کھرا، یا کون اس سے زیادہ گواہی دے سکے گا. میاں قیامت پر یقین بھی ضروریات ایمان میں سے، لا ریب فی. ہماری گمراہی کا سبب یہی ہے کہ آخرت کا یقین کمزور ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں رہا، اس لیے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یقین ہوتا تو نہ کرتے. مدت ہو گئی ہمیں، پون صدی گزر گئی، اللہ سے ہم نے ایک وعدے پر دعائیں بھی کیں، لاکھوں جانیں بھی دیں، بڑی قیمت چکائی اس خطے زمین کی مسلمانوں نے، بڑی قیمت چکائی. بعد میں عالم عالوں کو شاید اندازہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس عہد کے لوگوں کو ہمیں تو خوب اندازہ ہے کہ لاکھوں، اتنے لوگ مارے گئے کہ انسانی لاشیں پڑے ہوتے تھے اور گرد درختوں پر بیٹھے ہوتے تھے، نہیں لپکتے تھے، ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے. کتے انسانی وجود مسلمانوں کی لاشیں نوچ نوچ کر تھک گئے تھے اور چھوڑ دیے تھے کھانے. جو لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوتی تھی وہ اتنی تھی. لاکھوں بیٹیاں مسلمانوں کی ہندوؤں اور سکھوں نے چھین لیں، اغوا کر لیں، اور وہاں ہندوستان میں رہ گئی. عزتیں لٹیں، گھر لٹے، جائیدادیں چھوڑیں، ہجرتیں کیں، جانے دیں، ایسی ٹرینیں لاہور پہنچیں جن میں ایک ڈرائیور ہوتا تھا، باقی ساری ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی. ذرا سوچیں، تصور کریں ایک ریل گاڑی کا کہ جس کے چھت پہ بھی بندے تھے، جس کے فرش پہ بھی بندے تھے، جس کی سیٹیں بھی بھری ہوئی تھیں، جب لاہور پہنچی تو چھت پر بھی لاشیں تھیں اور ڈبے بھی کٹے پھٹے جسموں سے بھرے ہوئے تھے، اور ساری ٹریک پر خون بہاتی لاہور آ پہنچی. یہ ساری قیمت تھی جو اس خطے زمین کی چکائی گئی. اب وعدہ کیا اللہ سے، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ نے وہ قربانیاں قبول فرمائی، وہ کوششیں قبول فرمائیں, وعدے پہ اعتبار کیا اور یہ خطہ زمین مسلمانوں کو دے دی. 75 سال ہو گئے ہیں, سارے کام ہو گئے لیکن اسلام کی طرف نہیں آتے. جمہوریت جمہوریت جمہوریت, پتہ نہیں جمہوریت کیا ہے, ایک دھوکہ ایک فراڈ ایک جھوٹ, اسے جمہوریت کہتے ہیں. یہ جسے جمہوریت جمہوریت آپ کہتے ہیں, یہ اسلام سے آنے سے قبل دنیا کی تاریخ میں کہاں تھی؟ اسلام نے بندوں کو بولنے کی اجازت دی, اسلام نے بندوں سے رائے لینا حکمران پر ضروری ٹھہرایا. فیصلہ حکمران کا ہوگا لیکن رائے عوام کی بھی ہوگی, خواص کی بھی ہوگی. یہ سارے حقوق اسلام نے دیے. آپ نے تو اس میں, مغرب نے اس میں بدماشی کر کے جھوٹ ملا کے اسے تماشا بنا. یہ کیا جمہوریت ہے؟ یہ کون سی اکثریت کی رائے ہے کہ ایک حلقے میں 5 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے, ایک جیت جاتا ہے اس ایک کے ووٹ زیادہ ہیں, یا جو 4 ہار گئے ان کے ووٹ زیادہ ہیں؟ تو پھر اکثریت تو ہارنے والی ہے. جو 4 ہارے ہیں ان کے ووٹ جمع کریں تو اکثریت کس طرف ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں یہ اکثریت کی حکومت ہے؟ یہ تو اقلیت کی حکومت. کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ دھوکہ ہے سراسر. پھر یہ کون سا انصاف ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس کا بھی ایک ووٹ اور بکریاں چرانے والے چرواہے کا بھی ایک ووٹ, اس کی رائے بھی برابر, اس کی رائے بھی. اسلام جمہوریت میں یہ نہیں کرتا. اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ خواص سے رائے لی جائے, جس رائے پہ خواص متفق ہو جائیں اسے عوام کے سامنے پیش کیا جائے, اگر عوام بھی متفق ہو جائیں تو وہ فیصلہ کیا جائے. اور یہ جمہوریت ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے کہ گدھوں کی طرح بندوں کو گن کر وہ ٹوٹل پورا کر لیا جائے. یہ کون سی, اور پھر گننے میں بھی فراڈ ہے. اکثریت ہارنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے, جیتنے والے تو ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں. پھر کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے لیے سارے کوشش کرتے ہیں اسلام اسلام. پچھلے جمعہ ہمارے اجتماع پہ ایک بابا جی فرما رہے تھے, دعا کرو, دعاؤں سے تو اسلام نہیں آئے گا. دعا کا بھی ایک انداز ہے. ایک بیمار ہے, اس کے لیے شرعی طریقہ یہ ہے کہ علاج کرے, دوائی کھائے اور دعا کرے اللہ مجھے صحت دے. دوائی نہیں کھاتا, پرہیز نہیں کرتا, دعا کرتا ہے, وہ دعا رد جائے گی, اللہ کریم اس کی پرواہ نہیں کریں گے, چونکہ اس نے اللہ کے طریقے پر عمل نہیں کیا. اللہ کو کیا ضرورت ہے, کیا اہمیت ہے اس کی دعا کی؟ ایک بھوکا ہے, کام نہیں کرتا, آٹا نہیں لاتا, چولہا جلا کر روٹی نہیں پکا, آٹا بھی لے آیا چولہا بھی جلا لیا, بیٹھا دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے روٹی پکا دے, تو روٹی تو نہیں پکے. روٹی پکائے گا, بسم اللہ کر کے کھائے گا, پھر دعا کرے یا اللہ مجھے اس سے صحت بھی دے, میری ایمان کی سلامتی کا سبب بنا, توفیق عمل عطا کر میں یہ نیکی کروں, تو دعا بھی قبول ہوگی. دعا کبھی کہتے ہیں دعا کرو اسلام نافذ ہو. اسلام کے نفاذ کا طریقہ محمد الرسول اللہ کا کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ نے مکہ مکرمہ میں کوئی سیاسی جماعت بنائی, اقتدار میں شرکت کی؟ یہاں ہماری دینی سیاسی جماعتیں بھی اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں. تو ان 75 سالوں میں انہوں نے کیا حاصل کر لیا؟ 1-2 سیٹیں جیت لیتے ہیں, اس پہ سال گزار لیتے ہیں, اگلے الیکشن میں 2-4 پھر جیت لیتے ہیں. کیا حاصل ہوا اس کا؟ کیا تبدیلی آئی ملک میں؟ یہ سارا غیر شرعی غیر مسنون طریقہ ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے تو منتیں کی, مشرکوں نے منتیں کی, وفد بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ نظام میں بھی تبدیلی کر لیں جو آپ چاہتے ہیں. ایک بات کہ ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں, انہیں جھوٹا نہ کہیں, سچا بھی نہ کہیں جھوٹا بھی نہ کہیں. آپ اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہیں, ہم اپنے بت پوجتے رہیں گے. آپ نے فرمایا میں باطل کو باطل کیوں نہ کہوں, اللہ جب ان کے بارے قرآن نازل کرتا ہے تو میں لوگوں کو کیوں نہ بتاؤں؟ اگر باطل کو باطل نہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے حق کو قبول ہی نہیں کیا. حق کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ حق کو حق ماننے کے لیے باطل کو باطل قرار دیا جائے. تو نبی کریم نے تو کسی جماعت میں شرکت نہیں کی, کسی سیاسی تعامل کی یقین دہانی نہیں کرائی. فرمایا میں تو وہ کہوں گا جو اللہ کا حکم ہے, جو اللہ نازل فرماتا ہے. ہاں, جو کلمہ پڑھتا تھا اس پر سر تا پا اسلام نافذ ہو جاتا. بت پرست تھے, مشرق تھے, لباس مشرکانہ تھے, رواج مشرکانہ تھے, صورتیں مشرکانہ تھیں, تعلقات مشرکانہ. جب کلمہ پڑھتے تھے تو لباس سے لے کر خیالات تک, ظاہر سے لے کر نہاں خانے دل تک اسلام میں ڈھل جاتا. جب ان کی اکثریت ہوئی مدینہ منورہ آئے تو از خود ریاست اسلامی بن گئی. ہمیں اگر اسلام نافذ کرنا ہے اور ہم اس میں مخلص ہیں تو یہ جو کہتے ہیں دعا کرو, یہ اپنے آپ پر اپنے گھر پر اسلام نافذ کر چکے ہیں. ان کے معاملات اسلامی ہیں, یہ حلال کما رہے ہیں, یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, حج فرض ہے تو کر رہے ہیں, نماز پنج گانہ باقاعدگی سے سارے ادا کرتے ہیں, کھانا حلال کھا رہے ہیں. رواج ہندوؤں کے ہیں یا اسلام کے؟ ہمارے تو شادی بیاہ میں بھی ہندوؤں کے رواج ہے, سیرا باندھو, گانا باندھو, ڈھول بجاؤ, یہ کرو وہ کرو, سب ہندوؤں سے آئے. کوئی بار دنیا میں یہ سیرے گانے نہیں باندھے جاتے, برے صغیر میں ہم نے ہندوؤں سے یہ لے لیے. مرنے میں جنازے میں بھی غیر اسلامی اور غیر مسنون طریقہ اختیار کرتے ہیں, دعوتیں پکاتے ہیں. بابا کئی سال منجی پہ تڑپتا رہتا ہے, اسے دو وقت کا کھانا کو نہیں دیتا, دوائی لا کے کو نہیں دیتا, کہتے ہیں مر مگرو لو یار, ایک تے بابا لے دے گیا, بارو تھکے آنے آگے اس دی حال حال لے گی. یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب بابا مر جاتا ہے سارے گاؤں کی دعوت کرنے کی اور سارے بار والوں کی دعوت کرنے کی, پھر کیا ضرورت؟ جو مر گیا وہ غریب تو بھوکا مر گیا, دوائی کو ترستا مر گیا, پھر دعوت کی کیا ضرورت؟ تو ہم تو میت بھی اس میں بھی رسمیں اور رسومات پوری کرتے ہیں, سنت کے مطابق اس سے بھی سلوک نہیں کرتے. تو جب دعا کرو اسلام, دعا سے اسلام نافذ ہوگا بھائی. ارے بھائی, جتنے لوگوں اپنے آپ پر, اپنے خاندان پر, اپنے گھر پر تو نافذ کرو. تم تو سود کھانا چھوڑ دو, سود کھا کے آتے ہیں مسجد میں کہتے ہیں دعا کرو اسلام نافذ ہو جائے. تو اسلام نافذ کرنا ہے میرے بھائی تو اپنے آپ پر کرو, ایک ایک بندہ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ. جب تم اکثریت ہوگے تو حکومت بھی تمہاری ہو جائے. اگر یہ 20-25 کروڑ مسلمان جو پاکستان میں کم از کم 25 کروڑ آبادی ہے, جس میں 20 کروڑ تو مسلمان ہوں گے, 5 کروڑ اگر اقلیتیں ہوئی تو, غیر مسلم اگر 5 کروڑ بھی ہو تو 20 کروڑ, تو 20 کروڑ بندہ اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لے تو پھر حکمران انہیں 20 کروڑ میں سے نہیں آئیں گے, اسمبلیاں انہیں میں سے نہیں بنیں گی. اسلام نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خود پر تو کوئی اسلام نافذ کرتا نہیں, دعا کرو ملک پر. ملک پر کیسے ہو جائے بھائی؟ جب آپ کا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا ملک اسلام کے مطابق کیسے ڈھل جائے؟ افراد سے قومیں بنتی ہیں, افراد ہی سے قومیں بنتی ہیں. تو جب فرد درست نہیں ہے تو قوم کیسے درست ہوگی؟ ہماری تو قوم بنی ہوئی ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر, کسی کا کوئی رنگ ہے, کسی کا کوئی ہے, کوئی ہندوؤں کی رسمیں اپنا رہا ہے, کوئی انگریز, جس کو چار وقت چار لقمے کھانے کے دو وقت مل جاتے ہیں وہ انگریز بننے کی کوشش کرتا ہے, جس کو کھانا مل جاتا ہے وہ فوراً گورا صاحب بننے کی کوشش کرتا ہے, جو غریب ہے وہ ہندوؤں کے رسموں اپنا لیتا ہے, نہ غریب اسلام کو چاہتا ہے نہ امیر اسلام کو چاہتا ہے، تو اسلام نافذ کیسے ہوگا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین پڑھ پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کم از کم ذاتی طور پر دین پر عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ کہ ہمیں اس ملک میں اذانیں دینے کی آزادی ہے، نماز پڑھنے کی آزادی ہے، روزہ رکھنے کی آزادی ہے، ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے، کوئی روکتا نہیں ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کریم کا شکر ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ایک عام آدمی بھی بڑی سے بڑی حکومت پہ تنقید کر لیتا ہے، اپنی بات کہہ لیتا ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. دوسرے ملکوں میں آپ اس آزادی سے اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے. یہاں اللہ کا شکر ہے. اس کے باوجود اسلام مسلط نہیں کیا جا سکتا. اسلام جذبہ ایمان کا نام ہے. جذبہ ایمان دل کا فعل ہے. اب دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، یا بندہ آپ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ کسی حکومت، کسی حکمران، کسی جبر، کسی تلوار سے زبانی اقرار کرایا جا سکتا ہے، دل نہیں بدلتے. ایک بندے کو آپ گرد تلوار رکھ دیں کہیں ایسا کہو، وہ زبانی کہہ دے گا، دل تو نہیں مانے گا. دل تب مانے گا جب وہ خود دل کو منوانا چاہے گا. تو میرے بھائیو، اپنے دلوں کو زندہ کرو اللہ کی یاد سے، روشن کرو اللہ کے نام سے، کہ دل اسلام کو پسند کرے تو پھر آپ کا ظاہر بھی بدل جائے گا. جب دل چاہے گا تو پھر آپ لباس بھی سنت کے مطابق کر لیں گے. جب دل چاہے گا تو آپ کا کاروبار بھی حلال اور جائز ہو جائے گا، حرام پسند نہیں کریں گے. جب دل چاہے گا تو پھر سود سے دور ہو جائیں گے، چھوٹ جائے گا. جب دل چاہے گا تو رشوت سے، بےمانی سے، بدماشی سے دور ہو جائیں گے. جب دل چاہے گا تو اسلام آپ پر نافذ ہو جائے گا، اور افراد پر نافذ ہوگا تو پھر ملک پر بھی نافذ ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.